الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين اللہ تعالیٰ ہی کی تائید اور اس کی نصرت کے بھروسے پر ہم آج اپنی اس دورہ تفہیم قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. آپ میں سے بعض حضرات کے علم میں بھی ہے کہ مجھے ایک عارضہ لاحق ہے کمر کی درد کا, بعض اوقات وہ بڑی شدید ہو جاتی ہے, تو میں خاص طور پر آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے دعا بھی کیجیے. صرف یہ فزیکل کوئی ایلمنٹ کی دعا نہیں ہے بلکہ یہ کہ میری استقامت کے لیے بھی, میرے صبر کے لیے بھی, اور جو باتیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ تک پہنچیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, قرآن حکیم کا نقطۂ آغاز بھی یہی سورت ہے. دا اوپننگ سورہ آف قرآن, فتح یفتح آتا ہے کسی شے کو کھولنے کے لیے. یہ دونوں اعتبار سے قرآن حکیم کو کھولنے والی صورت ہے کہ جب بھی کوئی شخص مطالعہ قرآن کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلی صورت جو اس کی نظروں کے سامنے آتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ, اوپننگ سورہ آف قرآن. اور دوسرے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس میں ہم دس دستہ اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار, ہم تجھ سے ہدایت کے طالب ہیں, سیدھی راہ کے طالب ہیں. اب یہ سیدھی راہ ہے کون سی؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس کے آخری الفاظ تک, یہ وہ صراط مستقیم ہے. گویا کہ اوپننگ اس اعتبار سے بھی کہ قرآن حکیم نے جو رستہ ہمیں دکھایا ہے, جو صراط مستقیم دکھائی ہے, یہ پہلی سورت تو جامع ترین دعا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن یہ کہ ہم جس شے کے طالب ہیں اپنے رب سے وہ ہدایت ہے, صراط مستقیم ہے. لہذا الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک وہ رستہ کون سا ہے, صراط مستقیم کون سی ہے جو قرآن ہم پر واضح کر رہا ہے. پھر اس سورت کی جامعیت کا یہ مقام بھی ہے کہ اس سورت کے بہت سے نام ہیں. سورۃ الفاتحہ آپ حضرات واقف ہیں, الشافیہ حضور نے فرمایا شفا دینے والی سورت, الکافیہ کفایت کر دینے والی سورت, الناسعہ انتہائی نفع پہنچانے والی صورت. اور عرب مزاج یہ ہے کہ ان کے ہاں جو شے جتنی اہم ہوتی ہے اتنے ہی اس کے نام ہوتے ہیں. لہذا اس سورہ مبارکہ کے بیسیوں نام جو ہیں آپ کو مختلف روایات مل جائے. دوسرے کہ یہ صورت اس حوالے سے بھی انتہائی جامع ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی مکمل صورت یہی سورہ مبارکہ ہے. اس سے پہلے جتنا بھی قرآن حضور پر نازل ہوا آیات کی شکل میں تھا. آپ حضرات کے علم میں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات, پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق الى آخر الالفاظ. اس کے بعد سورہ نون کی آیات ہیں, سورہ مدثر کی آیات ہیں, سورہ مزمل کی آیات ہیں, لیکن پہلی مکمل سورہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورۃ الفاتحہ ہے. پھر یہ کہ بالکل آغاز کے دور میں نازل ہوئی, اس حوالے سے بھی گویا کہ مکی صورتوں کا جو انداز ہے آپ کو اس میں بڑا نمایاں ملے گا. چھوٹی چھوٹی آیات, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے فوراً بعد جو سورہ بقرہ ہے جو مدنی صورت ہے, اس میں بڑی طویل آیات ہیں. بلکہ اس سورہ مبارکہ میں تو وہ آیت بھی ہے جو عام طور پر جو عام مصحف ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے, اس کے لگ بھگ ڈیڑھ صفحے پر مشتمل ایک آیت, آخری رکوع سے جو پہلا رکوع ہے اس کی آخری آیت آیت دین کہتے ہیں, اسے طویل ترین آیت ہے قرآن حکیم کی. تو یہ سورہ مبارکہ گویا کہ اولین سورت ہے جو مکمل حضور پر نازل ہوئی, اور بالکل پہلے آغاز کے جو مراحل تھے مکی زندگی اس میں نازل ہوئی. پھر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ وہ واحد سورت ہے کہ جس کا ذکر الگ سے سورہ حجر میں موجود ہے. قرآن حکیم میں یہ مقام اور کسی سورت کو حاصل نہیں کہ جس کا ذکر موجود ہو قرآن حکیم کی کسی اور سورت میں بھی. سورہ حجر کی آیت نمبر 88 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والیاں، کیا مراد ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ آیا، تمام مفسرین کا اجماع ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 تو وہ عطائی فرمائی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں، والقرآن العظیم، اور اس کے ساتھ قرآن عظیم بھی عطا فرمایا. معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کی بہترین تفسیر جو ہے وہ قرآن ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پورا قرآن صراط مستقیم کی نشاندہی کر رہا ہے. پھر اس سے اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ حدیث قدسی ہے، بہت خوبصورت حدیث، کہ جس میں اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم فرمایا. الفاظ کیا ہے اس حدیث کے؟ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے صلاۃ کو، صلاۃ سے مراد جو ہے یہاں سورہ فاتحہ، اس لیے کہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو صلاۃ سے مراد ہی سورۃ الفاتحہ ہے. معلوم ہوا کہ ہماری نماز کا اصل جوہر تو سورہ فاتحہ ہے. اسی مناسبت سے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہماری نماز کی کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے اپنی نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. یہ الگ بات ہے، کسی درجے میں یہ اختلاف اگر موجود ہے تو اس کے لیے ہمارے اندر وسعت ہونی چاہیے کہ اگر حالت جماعت میں ہے اور امام پڑھ رہا ہے تو آیا پیچھے مقتدیوں کو بھی تلاوت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، معمولی سا اختلاف ہے. پھر یہ کہ اگر امام خاموش ہے تو مقتدی کو زیر لب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. یہ خیال یہ ہے کہ کیونکہ امام ریپرزینٹ کر رہا ہے پوری جماعت کو، تو کہیں بھی اگر وفد جاتا ہے کسی بادشاہ کے سامنے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو ہے سپاس نامہ پیش کر رہا ہے، بلکہ جو بھی اس وفد کا عالم بردار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہے اس کو، وہ سپاس نامہ پیش کرتا ہے. تو جماعت کی حالت میں امام گویا کہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ان کے پاس بڑی اسٹرانگ دلیل موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ظاہر الفاظ کو لیتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، تو اس میں گویا کہ گنجائش موجود ہے. اگرچہ اس میں بھی بہرحال ایک انتہا تو یہ ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مقتدی بھی پڑھے، یہ بات ذہن کو اس درجے اپیل نہیں کرتی. اس لیے کہ یہاں تو گویا کہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، مغرب کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اگر امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو متوجہ ہو کر سننا چاہیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے پوری طرح کنسنٹریشن کے ساتھ اس قرآن کو سننا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجیے ظہر اور عصر کی نماز ہے اور اس میں امام نہیں پڑھ رہا بلند آوازی کے ساتھ، تو اس میں صاحبین کا جو ہے وہ رائے یہ ہے کہ جب امام خاموش ہو تو مقتدیوں کو جو ہے زیر لب سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے، اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر جو ہے ضرب میں وسعت ہونی چاہیے. تو قسم تو صلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے مابین نماز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے اس بندے نے میری تعریف کی ہے. واذا قال العبد الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، اور جب بندہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ پر ثنا بھی لی ہے. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے نے میری کبریائی کا اعلان کیا ہے، میرے اختیار کا اعلان کیا ہے. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجیے، یہ میرے اور آپ کے لیے گویا کہ قرآن حکیم کا تو ہر ہر لفظ ہمارے لیے سب رشمہ ہدایت ہے، لیکن یہ حصہ جو ہے خاص طور پر ڈیل کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے. ہم میں سے ہر شخص کھڑا ہو کر دست دستہ اللہ کے حضور ایک وعدہ کر رہا ہے، نماز کی ہر رکعت میں یہ وعدہ دہرا رہا ہے. اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا اس کی ٹون چینج ہو گئی. ہذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک قول و قرار ہے، ایک معاہدہ ہے، میرا بندہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ اور کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، کسی کی بندگی نہیں کرے سوائے میرے، اِیَّاکَ نَعْبُدُ، اور یقیناً یہ بندگی پر پورا اترنا، استعمالی اور کسوٹی پر پورا اترنا آسان کام نہیں ہے، لہذا میرا بندہ مجھ ہی سے مدد کا طالب ہے، وہ اِیَّاکَ نَسْتَعِينُ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ ھٰذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین قول و قرار ہے، معاہدہ ہے، وہ مجھ سے پختہ وعدہ کر رہا ہے. اس نے وضو کیا ہے، قبلہ رو کھڑا ہوا ہے، دس دستہ میرے حضور حاضر ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِينُ ھٰذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي. اب یہ میرے اور آپ کے لمحے کے لیے ہے کہ نماز کی ہم نے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھی اور 17 مرتبہ یہ الفاظ ہم نے دہرائے، اور اس کے باوجود اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کی اطاعت تو پرے پشت سے پشت ہے اور اپنے نفس کی اطاعت سب سے مقدم ہے، زمانے کا رسم و رواج ہے، یہاں کا چال چلن ہے، بازار کی کچھ روایات ہیں، کچھ خرافات ہیں، اگر یہی چیز ہمارے نزدیک پرائرٹی ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیا وعدہ کر کر آئے ہیں. ھٰذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. اور آخری حصہ جو ہے، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اِهْدِنِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السورہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ دس دستہ اپنی ایک عرض میری خدمت میں پیش کر رہا ہے، ولی عبدی ما سأل. اور اگر خلوص نیت سے میرے رب نے مجھ سے میرے بندے نے مجھ سے ہدایت طلب کی ہے، صراط المستقیم طلب کی ہے، تو میں نے اپنے بندے کو عطا فرمایا. اب یہ حدیث قدسی وہ ہے، پھر نوٹ کر لیجئے، کہ جس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. اور یہ نماز کی ڈیٹیل کیا ہے؟ کل سورہ فاتحہ. تو یہ اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا معاملہ جو ہے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور آخری بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سے بڑھ کر اس کی اور عظمت آپ کی کوئی اور اس کا مظہر نہیں ہے، کہ نماز کی ہر رکعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جزو لازم قرار دیا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ چند باتیں تو تمہیدی نوعیت کی تھی، اب آئیے کہ سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیہ مبارکہ ہر سورت سے پہلے موجود ہے. یہ اختلاف ہے کہ یہ آیہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے یا نہیں ہے. اس سورہ فاتحہ کے اندر اس کا حل بھی مل گیا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی 6 آیات ہیں، اور اس میں سے ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کیجئے تو یہ 7 پوری ہوتی ہے. لہذا اکثر و بیشتر آپ اگر کہیں عمرے پہ گئے ہوں تو عموماً الحمدللہ رب العالمین سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عام طور پر پڑھا کرتے ہیں. اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صرف ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، وہ سورہ توبہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ایندھن آج تک کوئی سا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ ایڈ نہیں کر سکا. یہ دیکھیں حفاظت قرآن کا اس سے بڑا مظہر اور کیا ہوگا. حالانکہ بڑی عقلی اور منطقی بات ہے کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ موجود ہے، یہاں کیوں رہ گئی؟ لیکن کوئی چینج آپ اپنی آزاد مرضی سے نہیں کر سکتے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، الذکر کو، اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں؟ یہی وجہ اکثر و بیشتر جو ابھی یہ مصحف میرے سامنے ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر 5ویں آیت ختم ہو گئی. صراط الذین انعمت علیہم، یہاں آیت کا وہ گول نشان نہیں ہے، شاید ممکن ہے کہ وہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہو، بلکہ وہاں 5 لکھ کر آیت کا نشان لگا کر نیچے 6ویں آیت مکمل ہو گئی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں 7 آیات مکمل ہوئی. بعد یہ بھی اگر ایک اختلاف ہے تو اس میں پتن ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے من دیگرم تو دیگری والی بات ہو. الحمدللہ رب العالمین، کل حمد کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جامع ترین دعا ہے، دعا میں ہوتا کیا ہے؟ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تعریف، اس کی جلالت شان کا بیان، اس کی عظمت کا بیان. پہلی تین آیات تو وہی ہے نا، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت. الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف کل حمد اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے. حمد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے تعریف، لیکن یہ ترجمہ نامکمل ہے. تعریف کے ساتھ شکر کے جذبات کو ایڈ کیجئے تو حمد مکمل ہوتا ہے. ورنہ تعریف کے لیے قرآن حکیم کا لفظ ہے ثنا، اللہ کی ثنا بیان کرنا، اللہ کی تعریف. حمد کے اندر یہ دونوں ایلیمنٹس ہیں، تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے. اس لیے کہ تعریف تو آپ کسی ایسی شے کی بھی کر دیں گے کہ جس سے آپ کو کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا، کہ بہت خوبصورت پھول آپ نے دیکھا، اس کی تعریف کی. خالق اللہ ہے نا، یہ تمام چیزیں خود بخود تو وجود میں نہیں آئیں. رات کو تاروں بھرا آسمان جو گویا کہ بہت ہی حسین منظر اگر پیش کرتا ہے، اس میں چودھری کا چاند جگمگا رہا ہے، آپ کی زبان سے کیا ثابت ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی قادر، یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے مظہر ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف ایڈ کر لیجئے پلس کل شکر اس ذات کا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. شکر کے اندر اصل میں کسی ذات سے اگر آپ کو کوئی منفعت بھی حاصل ہو رہی ہے تو اس ایلیمنٹ کو ایڈ کر لیجئے. آپ رات کو سوئے ہیں، تمام رات آپ حالت نوم میں رہے، صبح آپ کی آنکھ کھلی، مسنون الفاظ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی الیہ النشور. کل حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، جبکہ مجھ پر ایک موت کی موت وارد ہو چکی تھی. نیند جو ہے موت کی بہن ہے نا، یہ مقام شکر ہے، مقام مدح ہے. یقیناً آپ تعریف بھی کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن اس کا شکر بھی تو ادا کر رہے ہیں. ایک نئی صبح آپ کی زندگی میں طلوع ہو گئی. اسی طرح آپ کے پیٹ میں گرانیاں، بیت الخلا گئے، جو نجاستیں تھیں، جو فیسز تھے، وہ نکل گئے. طبیعت کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی. کیا الفاظ آئیں گے زبان پر؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یہ صرف مقام تعریف نہیں ہے، مقام شکر ہے. کہ کل شکر اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے میرے جسم سے ان فاسد مادوں کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. ذرا اس شخص سے پوچھ کر دیکھیے کہ جسے پوری طرح یہ معاملہ نہ ہو رہا ہو اور بار بار وہ جا رہا ہو، لیکن یہ کہ اس کی تسلی نہیں ہو رہی. اس کے بارے ایک شخص گیا ہے کہ جو گویا کہ ایٹ ون گو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام فاسد مادے خارج کر دیے. کس قدر اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ کہیں مادے جسم کے اندر ریٹین رہ جائیں تو جس قسم کا فساد برپا ہوگا ہماری زندگی میں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، یہ صرف مقام مدح اور تعریف نہیں ہے بلکہ اس میں مقام شکر بھی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل صفت، کل ثنا، کل تعریف، کل شکر اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، یہ رحمت کی دو شانیں ہیں، رحمان رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اور رحیم کے جس میں اللہ تعالیٰ کی وہی صفت رحمت ایک ابدیت کی شان لیے ہوئے. گویا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس میں بیک وقت یہ دونوں شانیں موجود ہیں اس کی صفت رحمت کی، الرحمان بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. یہی الفاظ ہیں نا جو سورہ حدید کے شروع میں آئے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ پول اپارٹ پراپرٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، کسی شخص میں جو کسی اور شے میں موجود ہو ہی نہیں سکتی. وہ الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے. الاول وہ کہ جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، الآخر وہ کہ جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. الظاہر اتنا عیان، اتنا ظاہر کہ اس سے بڑھ کر ظاہر ہستی اور کوئی ہے ہی نہیں، اور الباطن اتنا خفیہ، اتنا پوشیدہ، اتنا مخفی کہ اس سے زیادہ مخفی اور پوشیدہ شے کوئی نہیں. یہ دونوں شانیں گویا کہ الاول الآخر اور دوسری طرف الظاہر الباطن اللہ کی ذات میں موجود. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی یہ دو شانیں ہیں، الرحمن رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جس میں ایک جوش کی اور ہیجانی کیفیت ہے. قرآن حکیم کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وہ تو ہر شے کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے بےتاب ہے. اور رحیم وہ ذات ہے جس کی رحمت جو ہے ابدیت لیے ہوئے ہے, ہمیشہ ہے اس کے اندر. مالک یوم الدین, وہ مالک ہے, اس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا اس دن جسے ہم جزا و سزا کا دن کہتے ہیں. لمن الملک اليوم, آج تو بڑے بڑے فرعون اور نمرود موجود ہیں, ہو گزرے اور آج بھی ہیں. آپ حضرات میں سے بلکہ اب تو بیشتر ان باتوں کو جانتے ہیں کہ جس قسم کے فرما روا ہمیں ملتے رہے ہیں وہ تو کہیں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی میرے اوپر بھی کوئی زوال آ سکتا ہے. کس چیز کی مثال میں آپ کو دی؟ فرعون نے اگر خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو ہمارے ہاں اس سے کم لوگ نہیں گزرے. وہ ظلم کرنے والے کے جو جس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان جو ہے لرز جاتا ہے, جو لال مسجد میں ہوا تھا, اور جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت ایک چیونٹی سے زیادہ نہیں. اس دن اختیار کس نے, آج کس کے ہاتھ میں ہے؟ لمن الملک اليوم, آج اختیار کس کے پاس ہے؟ آج حکومت اور بادشاہت کس کی ہے؟ آج رات کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار. اور اس دن یہ ندا آئے گی کہ آج کا اختیار اور آج کا کنٹرول اور آج فیصلے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, جو الواحد بھی ہے اور القہار بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بالکل مرکزی آیت ہے اور اس میں ہم ایک قول و قرار کرتے ہیں اپنے رب سے, اے پروردگار میں صرف ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یا بندگی کا بڑا وسیع مفہوم ہے, انشاءاللہ دور ترجمہ قرآن میں یہ باتیں ریپیٹڈلی آپ کے سامنے آتی رہیں گی, لیکن یہ ابھی صرف ترجمے پر اکتفا کیجئے. بندگی اللہ کی غلامی اختیار کرنا, اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر, اور استعانت اللہ ہی سے مدد کا طالب ہونا. یہاں ان کے درمیان ایک باریک سا ربط بھی ہے کہ اللہ کی بندگی پر قائم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑی استقامت چاہیے, بڑا عزم اور ارادہ چاہیے. ان ذالک من عزم الامور, لہذا اللہ ہی کے حضور انسان گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا ہے, ایاک نستعین, اے پروردگار میری مدد بھی فرما. یہ تیری بندگی کی کسوٹی پر اس پیمانے پر اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لہذا میں تجھ سے مدد کا طالب ہوں. اس دن الصراط المستقیم, اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما, ہمیں ہدایت فرما صراط المستقیم کی. صراط الذین انعمت علیہم, تو صراط المستقیم کون سی ہے؟ وہ راستہ کے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا تھا, اور سورہ انعام کے اندر وضاحت ہو گئی, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ انبیاء تھے, وہ صدیق تھے, وہ شہداء تھے, وہ اللہ کے نیکوکار بندے تھے جو گویا کہ اللہ کی رحمت کے مستحق اپنے آپ کو جنہوں نے ثابت کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ کیٹیگری ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی قوم ہے جس کے لیے کسی الہامی کتاب میں مغضوب علیہم کا لفظ آئے, وہ یہودی ہیں. اس لیے کہ ان کے جو جرائم, انشاءاللہ آج جو ہمارا حصہ سورہ بقرہ کا ہمارے زیر درس آئے گا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرد قرار دادے جو ان یہودیوں کے اوپر عائد کی ہے اس کا تفصیل سے ذکر ہم پڑھیں گے. لہذا اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ, یہ وہ قوم ہے جنہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب لے کر اور ذلت اور مسکنت ان کے اوپر توڑ دی گئی. اس لیے کہ ان کے جرائم بہت بڑے تھے, اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور واقعی اللہ کی بڑی محبوب قوم تھی, لیکن اس کے باوجود جب وہ کسوٹی جو اللہ کی بندگی والی کسوٹی ہے جب اس پر پورے نہیں اترے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر آیا, تو بڑا سخت عذاب آیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قیامت تک کے لیے مغضوب علیہم قرار دے دیے گئے. آج نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں, پروردگار ان یہودیوں کے ان مغضوب علیہم کے نقش قدم پر ہمیں نہ چلانا. والضالین, اور نہ ہی وہ لوگ کے جو گم کردہ راہ تھے, جو گویا کہ رستے سے بھٹک چکے تھے. یہاں مراد ہے نصارہ عیسائی جو رہبانیت میں آگے نکل گئے. سب سے بڑا جرم تو ان کا یہ کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ تو شرک کی وہ قسم ہے, وہ نوع ہے جس زمن میں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب سب سے بڑھ کر بڑھتا ہے. سورہ مریم کے وہ الفاظ جو ہیں ممکن ہے بعض حضرات کے ذہن میں آ گئے ہوں, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. پہاڑ پھٹ جانے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اور آسمان گر پڑنے کو ہے، ان کی اتنی بڑی جسارت، اتنا بڑا بہتان جو انہوں نے اللہ پر لگایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنا لیا. تو یہ عریاں ترین شکل ہے شرک کی، عیسائی اس میں مبتلا ہوئے تھے، غیر المغضوب علیہم. لیکن یہ کہ ان کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی موجود تھا جن کی قرآن نے مذہبی کی، جو صحیح معلوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا تھا، انہی تعلیمات کو لے کر چلے، انہی پر عمل پیرا ہوئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی، اور اس پر مستزاد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ آج بھی بائبل کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، شریعت موچھی چلی آ رہی تھی پیچھے. لیکن یہ کہ بہرحال ان لوگوں کا معاملہ تھا جو صحیح معنی میں جو پیروی اختیار کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے قرآن نے مدح بھی کی ہے، ان کے اندر رہبان ہیں ایسے کہ جن کے پاس اگر تم خزانہ جو ہے ڈھیروں رکھوا دو تو اس کے اندر ایک پیسے کی کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو خیانت میں اپنی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں دو کیٹیگریز کا ذکر کر دیا گیا، یہ دونوں ہی وہ ہیں جو اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، لیکن اہل کتاب میں نصارہ اور عیسائی بھی شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کا آغاز کیجیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. چند باتیں نوٹ کر لیجیے سورہ مبارکہ کے بارے میں. قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. سب سے پہلا جوڑا جو ہے وہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران، دونوں کا آغاز الف لام میم کے الفاظ سے ہوا، دونوں کے آخر میں انتہائی جامع ترین دعائیں. وہ دعائیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوں گی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. جامع ترین دعا. اسی طرح سورہ آل عمران کے آخر میں بھی بڑی جامع دعائیں موجود ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا، الزہراوین، انتہائی روشن اور تابناک صورتیں. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دو صورتوں کے پڑھنے والوں کو ان کے سروں پر بدلیوں کی شکل میں ان دونوں صورتوں کو سایہ فگن فرما دیں گا. الغمامتان، گویا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان دو صورتوں کو دو بادلوں کی شکل میں، بدلیوں کی شکل میں، ان لوگوں کے سروں پر سایہ فگن فرما دے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن حکیم میں ان دو صورتوں سے خصوصی سبق اٹھتے ہیں، اس کو پڑھنے والے ہیں، پر غور و فکر کرنے والے ہیں. سورہ مبارکہ، یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کے کل 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے، اور اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے. 18 رکوعوں میں پہلے 4 رکوع وہ ہیں جو ایک جامع انداز دیے ہوئے ہیں، بلکہ پہلے 2 رکوعوں میں تو 3 گروہوں کا معاملہ آ جائے گا. بہت سے حضرات وہ ہوں گے جنہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات یاد بھی ہوں گی، ان کے لیے بہت آسانی کے ساتھ یہ باتیں سمجھنا بہت آسان ہوگا. اس کے بعد خاص طور پر جو منافقین کا ایک عنصر پر موجود تھا، مدنی زندگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے جو پول تھے ان کو بھی کھولا گیا، ان کی جو یاریاں بھی اور جو دوستانہ تعلقات یہودیوں کے ساتھ تھے، یہودی بڑے مال و دولت والے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مال و دولت کی جو بھی رسیا شخص ہوتا ہے اس کی مصاحبت اختیار کر کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے. منافقین کے بڑے تعلقات یہودیوں کے ساتھ بھی تھے، لہذا وہ پراپرٹیز یا وہ اوصاف کو جو یہودیوں کے اندر تھے، بد اوصاف، وہ منافقین کے اندر بھی جو گویا کہ نشو نما پا رہے، تو اس کا بھی ذکر ہم انہیں 4 رکوع میں پڑھ لیں گے. اس کے بعد 5ویں رکوع سے لے کر اور 14ویں رکوع تک ایک تفصیلی فرد قرار داد جرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر عائد کی. وہ تو آیات جب پڑھوں گا تو ظاہر ہے کہ وہ تمام باتیں سامنے آ جائیں گی، لہٰذا اس کا پہلے کوئی تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے. الف لام میم، ایک آیت مکمل ہو گئی، 3 حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. آپ اس کو علم نہیں پڑھیں گے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. الف لام میم. قرآن حکیم میں 29 صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات آئے. کہیں صرف ایک ایک حرف ہے، نون والقلم وما يسطرون، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، صرف ایک ایک حرف. کہیں دو دو حروف بھی موجود ہیں، کہیں تین تین حروف، الف لام میم حامیم صرف دو حروف. پھر زیادہ سے زیادہ پانچ کی تعداد ہے جو دو صورتوں میں آئے، سورہ مریم اور سورہ شورا. سورہ مریم کے شروع میں کیا آئے؟ دو آیات، بلکہ ایک ہی آیت ہے، کاف ہا یا عین صاد. اور اسی طرح سورہ شورا کے آغاز میں حامیم عین سین قاف، میکسیمم پانچ الفاظ. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ یہ انداز اہل عرب کے لیے نزدیک کوئی انوکھا نہیں تھا، لہذا کوئی ایک بھی ایسا جو ہے سوال تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہو کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں. عربی ان کی اپنی مادری زبان تھی نا. سورہ شورا کے شروع میں آ گیا کاف ہا یا عین صاد، اور آگے سورہ شروع ہو رہی ہے. سورہ مریم کے شروع میں آ گیا ہے، پھر سورہ شورا کے شروع میں حامیم عین سین قاف. لیکن آن ریکارڈ کوئی بھی ایک ایسا ایونٹ موجود نہیں جہاں کسی نے اعتراض کیا. معلوم ہوا کہ یہ اسلوب ان کے ہاں عام طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور کہیں کوئی اعتراض کی گنجائش وہاں نہیں ملتی. باقی یہ کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک راز ہے اللہ اور اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین. اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ کہ بعض افراد نے اس کی کوئی تعبیر کرنے کی بھی کوشش کی ہے، مثلا الف لام میم، اللہ کا جو پہلا لفظ ہے الف لے لیا گیا، لام جبرائیل کے آخر کا لفظ ہے، جبرائیل کا لام لے لیا گیا، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ قرآن وہ ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. پھر میں عرض کروں گا کہ اس کے صحیح معنی کیا ہیں. ایک راز ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے مابین، اللہ و رسول عالم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. الکتاب، وہ ہے کہ اسے کوئی عام کتاب نہ سمجھو، اس میں کوئی تحریف ہو گئی، کوئی ترمیم ہو گئی، کوئی تنسیخ ہو گئی، کوئی سیاق و سباق سے جو ہے بات الگ کر کے کہیں کی کہیں اور لگا دی گئی. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہدایت صرف متقین کے لیے تو غیر متقین کے لیے کیا ہے؟ اسی سورہ مبارکہ میں قرآن حکیم نے اس کو بھی کھول دیا، ھدی للناس، وہ کہ پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت. لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے والے اور راہ یاب ہونے والے کون ہوں گے؟ جن کے اندر کچھ نہ کچھ تقویٰ تو موجود ہو، کوئی طلب تو ہو ہدایت کی، کوئی اندر پیاس تو ہو اللہ کی کے لیے، کوئی گویا کہ جسے آپ طلاق کے حق کہتے ہیں، کوئی مادہ موجود ہوگا تو اس سے ہدایت حاصل کریں گے نا. تو پوٹینشلی قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے راہ یاب صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر کچھ تقویٰ موجود ہو. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کے جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، غیبی حقائق، اللہ تعالی کی ذات نہ کسی نے محسوس کی نہ دیکھی، لیکن ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی کی معرفت ہمارے دل میں موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر کے یہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کی خبر دی ہے ہر نبی اور رسول نے. دیکھیے ایمان کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان تو نام ہے ان تمام حقائق کو مان لینے کا، تسلیم کر لینے کا، یہ جن کی خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ اللہ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا. مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ ہے اصل میں یؤمنون بالغیب. اب ایک سے آپ کی نگاہوں کے سامنے اس پر ایمان تو کوئی مشکل نہیں. آگ آپ کے سامنے بھڑک رہی ہے، کیا بقائم یہ ہوش و حواس آپ اپنا ہاتھ جو ہے آگ میں داخل کریں گے؟ ایمان تو نام ہی غیبی حقائق کو ماننے کا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتے ہیں غیب کو, غیب پوشیدہ وہ خبریں جو دی ہیں رسولوں اور نبیوں نے, ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور نماز پر کاربند ہیں, نماز کو قائم رکھنے والے ہیں. صرف ادا کر لینا یہاں مراد نہیں, یقیمون الصلاۃ, نماز تو مرکزی سینٹرل ایکسس ہے جو ہمارے دین کا مرکزی سکون ہے. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے انہیں دیا ہے, جو رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ لوگ کے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے نازل کیا, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا. دیکھیے ہم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے تھے, قرآن میں ذکر موجود ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ, ان تمام کو اجمالاً ماننا ایمان کا لازمی تقاضا ہے. لیکن ہم اس کو نہیں مانتے کہ تورات من و ان محفوظ ہے جیسے اللہ نے نازل کی تھی. وہ تو خود کہتے ہیں کرسچنز, یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ بائبل از ودن اٹ, وہ بائبل کو یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی چیزیں شامل ہو چکی ہیں, بڑی تحریف ہو چکی ہے, بڑے اضافے کیے جا چکے ہیں, کئی کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے اندر ابھی کچھ نہ کچھ بائبل کے اوصاف یا ان آیات کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بائبل ہے, لیکن اس میں تو بہت جیسے کہ میں نے رکھی بڑی تبدیلیاں ہو چکی. تو اجمالاً ماننا ان تمام کتابوں کا وہ لازم ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص انکار کر دے میں تورات کو نہیں مانتا, وہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں, تو یہ معلوم ہوا کہ یہ پھر اس کی جسارت ہے, یہ غلط بات ہے. وما انزل من قبل, جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا. اور بالآخرت ہم یوقنون, یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ایمان بالآخرت کے لیے یوقنون کا لفظ ہے. اور بالآخرت ہم یوقنون, اور یہ لوگ وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یوقنون کے الفاظ کو نوٹ کیجئے, حالانکہ یوقنون بھی آ سکتا تھا آخرت پر ایمان رکھنے والے, لیکن ایمان اس درجے کا یقین جب تک کہ انسان جو ہے اس حقیقت کو اس یقین کے ساتھ تسلیم نہ کر لے کہ آخرت واقع ہو کر رہے گی, ورنہ ایک عقیدے اور ڈوگمے کی حیثیت سے تو ہم میں سے ہر شخص کے ذہن کے اندر کم سے کم وہ عقیدہ تو موجود ہے نا کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون, آخرت پر تو یقینی ایمان رکھنے والے, یقین کے درجے کا ایمان. اور واقعتاً یہ کام جو ہے آسان نہیں ہے, اس لیے کہ ہم لوگ تو عادی ہیں اصل میں ان چیزوں کو ماننے کے اور تسلیم کرنے کے جو ہمارے حواس خمسہ کے ذیل میں آ جائیں. ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوا, یا اس کی روح جو ہے کہاں سے جین میں پہنچ گئی یا علیین میں پہنچ گئی, یعنی کہ اس نے آ کر خبر دی ہو کہ میرے جو ہے وہ قبر کو جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا گیا. کوئی ایسی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو ماننا اس یقین کے ساتھ کہ یہ شدنی ہے, یہ ہو کر رہے گا. وبالآخرت یوقنون, آخرت پر یقینی ایمان رکھنے والے, اولئک علی ھدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بالآخر فلاح سے ہم کنار ہونے والے. اللہم ربنا جعلنا منھم, اے پروردگار ہمیں بھی انہیں لوگوں میں شامل فرما. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے, اے نبی خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں دوسرے گروہ کے ترجمہ کا تذکرہ کیا گیا, یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی تھی کہ پہلے دو رکوعوں میں تین گروہوں کا تذکرہ ہے. پہلی جو پانچ آیات ہیں, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو آخری آیت تھی, یہ گویا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو صادق الایمان ہیں, کامیاب لوگ, فوج و فلاح سے ہم کنار ہونے والے لوگ. اور اس کے بعد جو دو آیات ہیں ان میں اس گروہ کا ذکر ہے کہ جو اب جہنمی ہیں, ابدی طور پر جہنم میں رہنے والے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, اے نبی خواب انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ, اور ان کی نگاہوں پر اللہ نے دبیز پردے ڈال دیے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے.
عبادت کے فول اپارٹ دو گروہ، ایک وہ صادق الایمان جو مصلحون میں شامل ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو گویا کہ اب جہنم کا ابدی ٹھکانہ ان کا جو ہے مقدر بن کر رہے گا. اب تیسرا گروہ جو بین بین کا ہے، اور یہاں قرآن حکیم اس بات کو گویا کہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہے تو مسلمانوں میں شامل. اب گویا کہ ہمیں یہاں الرٹ ہونا چاہیے کہ شاید ممکن ہے کہ ہمارا جو ہے ذکر اسی طبقے میں ہو. ہیں تو مسلمان لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو ادا کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہاں بین السطور ذکر آ جائے گا منافقین اور یہود دونوں ہی کا، اور منافقین کے کردار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضور پر ایمان لائے تھے، لیکن جہاں کوئی مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کے رستے میں، نکالو اپنا مال اللہ کے لیے، دبک جاتے تھے، اپنی جسم و جان بھی عزیز ہے، اور پھر یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں حضور کے ساتھ جہاد میں جائیں تو شاید زندہ واپس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے، کیا بنے گا ہمارے کاروبار کا، ہمارے باغات کا، ہماری کھیتیوں کھلیانوں کا. اب یہ تمام اندیشے انہیں لاحق تھے، لہٰذا وہ دبک جاتے تھے. یہ منافقین ہیں. ان میں سے معذور کے چند ایسے لوگ ہوں گے کہ جو خالصتاً دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے، لہذا آگے آ جائے گا وہ ہم لا یشعرون، انہیں اپنے اس نفاق کا شعور بھی نہیں ہے، وہ تو چونکہ قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہیں، وہ دبک جانے والے ہیں، اپنے آپ کو گویا کہ محفوظ رکھنے والے ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب نے مانا ہے، تسلیم کیا اللہ کے رسول ہیں آپ، تو اب جو حکم آپ دیں گے سراغ ہوگا. لیکن ان لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، یا ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر بھی آخرت پر بھی، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حقیقتاً وہ ایمان نہیں لائے. اس لیے کہ ان کا قول و فعل اور سیرت و کردار نفی کر رہی ہے اس بات کی جو وہ تسلیم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آخرت پر ایمان ہے، لیکن اس ایمان کے تقاضے تو ادا نہیں کر رہے ہیں، یا ان کی زندگی میں وہ چیز شامل ہے کہ جو ایمان کے قطعاً منافی ہے، جو پول اپارٹ ہے. وہ ہم لا یؤمنون، کہتے تو یہ ہیں کہ ایمان لائے اللہ پر اللہ کے رسول پر، ایمان نہیں ہے ان کا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اپنی دانش میں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وہ تو ان تمام جو بھی جسے آپ نقص کہیں گے یا کوتاہیاں کہیں گے یا کوئی منفی بات ہے، اس سے اس کی ذات جو ہے برابر تم برابر. وما یبتغون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار رہے ہیں. دعویٰ اس بات کا ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، محمد کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اصل یہ اس ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان لوگوں کے دلوں میں اصل میں ایک بیماری اور روگ پیدا ہو چکا ہے. یہاں تو اس کی تشریح نہیں ہے، لیکن اور مقامات پر تشریح کی گئی ہے کہ ان کے دلوں میں اصل روگ جو ہے، اصل بیماری کیا ہے، اس دنیا کی محبت، وہ ہے اسلم کے جو ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی. یہاں کی چمک دمک ہے، رونق ہے، یہاں کی مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، درہم و دینار ہیں، جس کی جسے خیرہ کر دینے والی چمک نے جو ہے ان کو چندھیا کر رکھ لیا، اور یہ گویا کہ اب بالکل جسے آپ کہیے کہ فوکس کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس دنیا کے گرد. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد کا اصل حاصل کیا ہے، یہ دنیا، یہاں کا روپیہ پیسہ، یہاں کی جائیداد، یہاں کا کاروبار، یہاں کا اسٹیٹس، قابل جھوٹا ہی کیوں نہ ہو. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں یہ روگ پیدا ہو چکا ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے اس روگ میں اور اضافہ فرما دیا. یہ اللہ کی سنت ہے، میں نے کل بھی بیان کیا تھا، اگر ایک شخص کلی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس رستے کو کھولتا چلا جاتا ہے. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اس کذب کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، حالانکہ قولی کذب نہیں ہے. وہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ عملی تکلیف ہے. یکذبون کا لفظ آیا کہ انہیں جو عذاب علیم سے، جو اس کا دردناک عذاب جو ہے، ان کا جو ذائقہ چکایا جائے گا، تو کیوں؟ اس لیے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تکذیب کی ہے عملاً، کیونکہ منافقین کا ذکر ہے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو. اب منافقین مدینہ کا تو یہ بہرحال معاملہ تھا ہی کہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. مسلمانوں کا بھی مذاق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت ہی منفی باتیں کہتے تھے. لیکن فساد اصلا کہتے ہیں جو غیر اللہ کے احکامات کے تابع اپنے آپ کو کر دے، طاغوت کی پیروی کرنے لگے، وہ گویا کہ فساد کے رستے پر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ یہی مفسد ہیں، یہ خود بھی فساد پر ہیں اور لوگوں میں بھی فساد پھیلا رہے ہیں. وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن اسے انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح اور لوگ بھی ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، دیکھیں یہ ان کا لفظ آ گیا استہزاء کے انداز میں، مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، تو کہتے تھے کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے. ان کے نزدیک تو گویا کہ اب ان کا مستقبل جو ہے ان میں جو بھی محمد کے ساتھ جڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے لیے پرائرٹی نمبر ون دین بن گیا. لہذا انہیں کہتے تھے یہ تو فینیٹک ہے، یہ تو جس رستے کو اختیار کر چکے ہیں اس میں تو گویا کہ انہیں مستقبل کے بارے میں کوئی چنتا ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں. ان کے بھی آل اولاد ہیں، ان کے ہاں بھی بچیاں موجود ہیں، ان کی شادی ہے فلاں، یہ تو گویا کہ اس دائرے میں آ چکے کہ جس میں اب اس سے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں. سفہا کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، نا عاقبت اندیش لوگ ہیں. الا انہم ہم السفہا ولکن لا یعلمون، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ جو انہوں نے اہل ایمان کے لیے استعمال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے واپس انہی پر پلٹ دیا، آگاہ ہو جاؤ اصل بے وقوف اور نا عاقبت شناس لوگ یہ ہیں، یہ منافقین. ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں. یہ دنیا کی آنکھ ذرا بند ہونے کی دیر ہے، پھر معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں کون تھا کہ جنہیں یہ کامیاب سمجھتے رہے، جن کے بعد دنیا بھی مال و دولت بھی تھی سب کچھ تھا، اور جنہیں یہ ناکام سمجھتے رہے وہ وہاں کامیاب ترین لوگ ہوں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. منافقین اہل ایمان کی محفل میں تو پھر خود بھی کہتے تھے ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب وہ تخلیے میں ہوتے تھے اپنے شیاطین کے ساتھ، جان گویا کہ وہی حلقہ کے جس میں خود یہ موجود رہتے تھے، یہ یہودی بھی ان کے چونکہ دوست بن چکے تھے، جب ان کے ساتھ مشغول ہوتے تھے، قالوا انا معکم، تو انہیں کہتے تھے کہ مطمئن رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری تمام وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستهزئون، ہم تو اصل میں ان لوگوں کا استہزاء کرنے کے لیے وہاں موجود. اب یہ کردار جو ہے اس زمانے میں موجود تھا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو معاشرے میں اکا دکا مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اس لیے کہ ایک طبقہ یا ایک ماحول وہ ہے کہ جس سے کسی شخص کا تعلق ہے جو دینی ماحول ہے، جب اس ماحول کے اندر ہے تو اپنے آپ کو کیموفلاج کر دیا اسی ماحول میں، گویا کہ اب وہی ایک دینداری کا لبادہ بھی ہے، گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی بڑی متانت ہے، بڑی سنجیدگی ہے، اسی ماحول کا رنگ اختیار کر لیا. اور یہی شخص جب دوسرے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا جو خالصتاً دنیا دار ہیں، جن کی گفتگو کے اندر بھی بے حیائی اور فحش الفاظ موجود ہیں، تو اپنے آپ کو بالکل موڑ کر لیتا اس کے مطابق. آج بھی یہ کردار موجود ہے، اور آج سے 1400 برس پہلے بھی موجود تھا کہ وہاں گئے تو ہماری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں، اپنے آپ کو بالکل ان کے مطابق کر لیا، اور جب ان لوگوں کے ساتھ شیاطین کے ساتھ شامل ہو گئے تو گویا کہ معلوم ہوا کہ ہم تو ایک جیسے ہیں، انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، انہیں جیسے گفتگو ہے، اور اس کے اندر فحش کلامی ہو رہی ہے تو اس کے اندر خود بھی شامل ہو گئے. ایک شخصیت کا وہ رخ تھا، ایک یہ ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، اڑا رہا ہے. ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے ان کی اسی طغیانی اور بغاوت اور سرکشی میں، یعمہون کہ وہ اب اس میں بالکل بہہ چکے. ایک ہوتا ہے انسان کا آنکھوں کا اندھا ہو جانا جس کی بصارت ظاہر ہو جائے، سلب کر لی جائے، ایک دلوں کا اندھا ہو جانا ہے. عین میم اور یا یہ آنکھوں کے اندھے پن کے لیے، اور عین میم اور ہا جو ہے یا مہون، وہ ایک دل کے اندھے ہو چکے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت اور گمراہی مول لے لی. ان کا مقام کیا تھا کہ ایمان اللہ پر بھی اللہ کے رسول پر، اس کا دعویٰ بیعت کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور کجا اپنی نفس پرستی میں مبتلا ہو کر اپنی آسائشیں اپنی دنیا اور یہ چھاؤ بھلینی جو ہے وہ ان کے قدموں کی بیڑیاں بن گئی ہے، غزوات اور فوجی مہمات سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، مال سے اتنی محبت ہے کہ اپنا مال جو ہے وہ اپنی جیب سے برآمد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بہت ہی برا سودا جو ان لوگوں نے کیا. سما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو اب ان کا یہ سودا یا تجارت جو انہوں نے کی ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی، اب یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی. وما كانوا مهتدين، اور یہ ہرگز اب راہ یاب لوگوں میں سے ملیں گے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اب یہاں دو بڑی بڑی مثالیں دی جا رہی ہیں منافقین کی، اور اسے بھی جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بارہا اس کا چکا ہوں کہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس کا واقعتاً پوری طرح اطلاق اس کی اپنی ذات پر ہو رہا ہے. اگر یہ آیات سنیے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال ان لوگوں کی ایسی ہے جیسا کہ اس شخص کی مثال جس نے آگ روشن کی، کہیں کوئی جنگل تھا، بیابان تھا، اندھیرا تھا، وہاں آگ کو روشن کر دیا. فلما اضاءت ما حوله، اور جب اس آگ نے اپنے ماحول کو منور کر دیا، اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بینائی سلب کر دی. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور انہیں چھوڑ دیا ان اندھیاروں میں کہ اب وہ اس میں کچھ دیکھنے کے قابل نہیں. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، یا بالکل بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فهم لا يرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں. یہ مثال اصل میں ان خالصتاً اس گروہ کی ہے جس کے بارے میں ان الذين كفروا سواء عليهم، اور اسے آپ پوری طرح اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ماحول کے جو بری طرح تاریخ تھا، شرک کے اندھیارے تھے، عقائد و نظریات کے اندھیارے تھے، ظلمتیں تھیں، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع رسالت روشن کی، یہ نور توحید، یہ شمع روشن ہو گئی، اس کی روشنی پورے ماحول کے اندر جو ہے سرایت کر گئی. اب اس سے منور ہونے والے کون کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کمیونٹی کے اندر جو بھی سعید روحیں موجود تھیں انہوں نے لبیک کا انہوں پر ایمان لے آئے. گویا کہ شمع رسالت سے استفادہ ان لوگوں نے کیا، اور اس کے بالکل برعکس وہ لوگ کہ اگرچہ ماحول منور ہے، وہ شمع رسالت جو ہے پوری طرح روشن ہے، لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں کی بینائی ہی سلب کر لی گئی، لہذا ان کے لیے کوئی فرق واقع نہیں ہوا. پہلے بھی انہیں ضلالتوں اور گمراہیوں اور اندھیروں میں تھے، اب کیونکہ بینائی سلب ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ پھر اندھیرے ہی اندھیرے ان کا مقدر ہے. دوسری مثال ہے منافقین کی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال ہے بارش کی جو آسمان سے نازل ہوئی اور اس میں فیہ ظلمات، ان میں اندھیرے بھی ہیں، بڑی اندھیری سب ہے، رادن اور اس میں جو ہے بادلوں کی گرج بھی ہے، وہ برقن اور بجلی کی کڑک بھی ہے. ایک شہر سے کہیں ویرانے میں آپ اپنے آپ کو لے جائیے اور تصور کیجئے گھٹاٹوں کا گھیرا، اور پھر اس میں جو ہے اب تہ برتہ بادل ہیں اور اس کے اندر بجلی کڑک رہی ہے، اس کی چمک ہے آنکھوں کو چلیا دینے والی، بادلوں کی گرج ہے کہ جو آپ کو ہیبت زدہ کیے ہوئے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور لوگوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونسی ہوئی ہیں، یا جعلون اصابعہم اپنے آنگوں اپنے فی آذانہم اپنے کانوں میں انہوں نے اپنی انگلیاں ٹھونس لی، من الصواعق کے اس کڑک کی ڈر سے، حذر الموت اور موت کے اندیشے سے. چاہے بادل کی گرج اچانک ہو تو انسان جو ہے ریفلیکس ایکشن ہوگا کہ فوری طور پر اپنی جو ہے کان بند کر لے گا تاکہ کہ اس کے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں، اور اسی طرح جب اگر برف جو ہے اس کی چندھیاہٹ ہے تو فوری طور پر آنکھیں بند کر لے گا. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کافروں کا. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو، ان کی نگاہوں کو، ان کی قوت بینائی کو سلب کر لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ذرا تھوڑی سی بجلی کی چمک ہوتی ہے، رستہ تھوڑا سا منور ہوتا ہے تو تھوڑا چل لیتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب تاریکی تاری ہو جاتی ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، چھٹک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیشہ کے لیے ان کی سماعت اور بصارت دونوں کو سلب کر لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آزمائشوں سے، امتحانوں سے گھبرانے والے ہیں. کوئی مطالبہ ہے، کوئی آزمائش ہے، کسی قربانی کا تقاضا کیا گیا ہے، انفاق مال کا جو ہے وہ تقاضا کیا گیا ہے، تو اس امتحان میں ٹوٹل فیلئر. اور یہ طرز عمل تھا منافقین مدینہ کا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، عبادت اختیار کرو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. کس شے سے بچ سکو؟ اپنے رب کی ناراضگی سے بچ سکو، جہنم کی سختی اور اس کی غلظت سے بچ سکو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. تمہاری زندگی کی ہر ضرورت اس زمین سے اللہ پوری کر رہا ہے. والسماء بناء، اس آسمان کو اللہ نے ایک چھت کی طرح سایہ فگن کر دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ نے بارش نازل فرمائی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اسی بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قوت نمو جو زمین میں تھی اور آسمان سے برسی ہوئی بارش، ان دونوں کے نتیجے میں فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، ثمرات میں سے کتنے ہی ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے بطور رزق پیدا کر دیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. جانتے بوجھتے تمہارے اپنے فطرت کی پکار بھی توحید ہے. تمہارے اندر ایک اللہ پر ایمان، جسے آپ کہیے کہ تمہارے اندر موجود ہے. یہ تو انسان کی نفسانیت ہے، اس کے گناہ ہیں، اس کے دبیز پردے ہیں، کہ جو اصل میں اس نور معرفت کو جو ہے وہ بالکل پوری طرح ختم کر دیتے ہیں، ڈھانک دیتے ہیں. ورنہ انسان کی فطرت کے اندر جو توحید موجود ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو کسی شک میں اس شے کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر محمد پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس قرآن جیسی ایک سورت. اب یہ آیت وہ ہے کہ جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم تھا. اس لیے کہ معجزہ وہ شے ہوتی ہے جو کوئی نبی یا رسول بطور چیلنج پیش کرتا ہے. حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا، ید بیضا، عصائے موسیٰ. حضرت صالح علیہ السلام کو وہ اونٹنی دی گئی تھی جس کا ذکر قرآن کی مکی صورتوں میں جا بجا موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ حصے معجزات دیے گئے جو آپ سے پہلے اور کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، معنی ہوئی معجزہ ہے، وہ قرآن حکیم ہے. بطور چیلنج پیش کیا ہے حضور نے، اگر اور اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج پیش کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم واقعتاً اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ معجزہ نہیں ہے، تو تمہارے اور جتنے بھی مددگار ہیں، جنہیں بھی تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو، طلب کر سکتے ہو، سب کو طلب کر لو قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ. اور تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا وہاں کوئی مدبر موجود تھا، بڑے سے بڑا دانشور تھا، بڑا ذہین انسان تھا، بہت بڑا شاعر تھا، لیکن یہ کہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن کی، حالانکہ سورت تو تین آیات پر مشتمل بھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورت مکمل ہو گئی. تو قرآن کا چیلنج تو یہ ہے کہ ایک سورت تھا وہ تین آیات پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو. وہ لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، یہ چیلنج پر چیلنج ہے. اور اگر تم یہ نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. انسان پر ایندھن اس معنی میں بنیں گے کہ وہ فاسق و فاجر، وہ مشرک، وہ غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال کر اپنے نفسی خواہشات کو پر پورا اترنے والے، وہ تو انسان ہوں گے جو ان کا ایندھن بنیں گے. لیکن وہ پتھر، مراد وہ معبود ہے، اپنے ہاتھوں سے پراگ تراشے ہوئے جو پتھروں کے معبود تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے اس برتی ہوئی آگ میں جہنم کا ایندھن بنے گا. وہ عدت الکافرین، وہ جہنم کے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے تو ہیں وہ باغات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب بھی وہاں انہیں کوئی پیش کیا جائے گا رزق، جنت کا کوئی پھل یا میوہ ان کے لیے بطور رزق پیش کیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اس کی ظاہری صورت کو دیکھتے ہوئے وہ کہیں گے کہ یہ تو وہ شے ہے کہ جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دی گئی تھی، وعطوا به متشابها، گویا کہ وہاں انہیں جو شے دی جائے گی جنت کی نعمتوں میں سے جو پھل اور میوے ہوں گے، ظاہری شکلی صورت تو وہی ہوگی لیکن یہ کہ اس سے متشابہ دیے جائیں گے، لیکن اس کی ذائقے، اس کی جسے آپ فلیور کہیں گے، اس کا کوئی تصور انسان کر نہیں سکتا. اس لیے کہ اس زمن میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مختلف پھلوں کے نام قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، نخل کہتے ہیں، کھجور کو کہتے ہیں، عنب ہے، انگور کو کہتے ہیں، قرآن میں موجود، تلعن کیلے کو کہتے ہیں، رمان انار کو کہتے ہیں، اسی طرح تین ہے، زیتون ہے، انجیر ہے، زیتون، یہ تمام پھل ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو وہاں جو شے پیش کی جائے گی ان کے علاوہ تو جو کچھ ہوگا تو ہوگا، لیکن جو ان کے مشابہ ہوں گی ان کا بھی جو ذائقہ اور ان کی جو راحت ہوگی، ان کا جو فلیور ہوگا، اس کا کوئی تقابل دنیاوی پھلوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک بھی ہو سکا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں انہیں مہیا کی جائیں گی وہ بیویاں کہ جو بہت پاکیزہ ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. زوج کا لفظ آتا ہے ایک دوسرے کے جوڑے کے لیے، مرد کے لیے عورت اس کا زوج ہے اور عورت کے لیے اس کا شوہر اس کا زوج ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، مشرقین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ قرآن حکیم میں بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی. مکھی کا ذکر کیا گیا، مکھی کی مثال، عنکبوت مکڑی کی مثال، پھر حیوانات جیسے گدھے کی مثال بھی اللہ نے پیش کی ہے، مثل الحمار یحمل اسفارا، اور خاص طور پر یہ مثال اللہ نے صادق کی ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے اپنی کتاب دی اور اس کے باوجود اس کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتے. اور ہم سے پہلے امت یہود تھی جنہیں اللہ نے تورات دی تھی، یا آج امت مسلمہ ہے جنہیں اللہ نے قرآن دیا ہے، ہم امین ہیں قرآن حکیم کے. تو ان کی طرف سے یہ اعتراض تھا کہ ایک ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، حیوانات کی مثال. تو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ کو اس میں ختم کوئی حیا نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی بات جو ہے وہ جھجک کی نہیں ہے. ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ وہ مثال بیان کرے کسی ایسی شے کی کہ خواہ وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی اگلے کوئی شے، مکڑی کی مثال، مچھر کی مثال. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، اہل ایمان کا وصف کیا ہے؟ پس وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں بات یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے، اس پر یقین ہے کہ یہ مثال جو اللہ نے بیان کی یہ حق ہے، یہ سچی مثال ہے ان کے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر کے کیا حاصل کیا، کیا شے مراد کی اللہ کی، کیوں مثال بیان کی کسی مکڑی کی، کسی مکے کی، کسی گدے کی، کلب کا ذکر، کتے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیتا ہے. اور اسی سے ملتا جلتا قول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت بہت سے لوگوں کو بام عروج تک پہنچا دیتا ہے. خلفائے راشدین کا دور یاد کیجئے، اس سے بڑا عروج کبھی آج تک تاریخ انسانی نے دیکھا؟ عدل و انصاف، معاشرتی مساوات، سماجی معاملات، ہر شے گویا کہ اپنے پیک پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے. اگر انسانیت کو اس طرح تصور کیا جائے کہ اس کا بھی ایک خواب تھا جو کبھی انسانیت نے دیکھا تھا، اس سے زیادہ حسین خواب کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے، خلفائے راشدین کا دور. تو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اسی کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بام عروج تک پہنچاتا ہے. ویضع به آخرین، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے جس طرح آج امت مسلمہ جو ہے ذلت اور رسوائی اور نبت اور خاری اس کا جو ہے گویا کہ اس کے سر کا تاج بن چکی. اس کا جرم کیا تھا؟ اس کتاب خداوندی سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا. وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسرے لوگوں کو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ پاتال تک پہنچا دیتا ہے، ذلت اور رسوائی چھوڑ دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور یقیناً اس سے قرآن حکیم سے جو ہے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہی کے جو فاسق ہیں، وہ گمراہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مگر فاسقوں کو. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، اس کے میثاق کہتے ہیں کسی شے کا پختہ طور پر واقع ہو جانا، کوئی عہد ہے، کوئی قول و قرار ہے، اس کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور وہ قطع کرتے ہیں ان چیزوں کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں باہم ملایا جائے، صلہ رحمی، عزیز و اقارب کے ساتھ ایک محبت کا، ہمدردی کا، ایثار کا، اخوت کا تعلق. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خسارے اور تباہی سے دچار ہونے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اگر اپنی ذات پر بھی تو غور کرو، تم تھے کیا؟ آج سے 60 برس پہلے تو میرا کوئی وجود نہیں تھا، اور آپ ایسے بھی کتنے ہوں گے جو اپنے آپ کو اسی طرح کیلکولیٹ کر لیں، ان کی پیدائش سے پہلے ان کا کہیں کوئی ذکر تھا، کوئی وجود تھا؟ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا تمہیں. فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. کسی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، ایک گھرانے میں میں نے آنکھ کھولی. ثم یمیتکم، جو مہلک عمر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہر شخص کے لیے، وہ اسے مکمل کرنی ہی کرنی ہے. خواہ اس کی موت جو ہے نصف النہار پر جب اس کی جوانی ہو، اس وقت کے لیے اللہ نے مکمل کر دی تھی. یا الہ ارذل العمر، عمر کا بھی بالکل وہ آخری حصہ، 80, 90, 95, 100 برس، جبکہ انسان دوسروں ہی پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس نے بسر کی. ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ اللہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور یہ زندگی جو ہوگی کہ پھر صرف اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ ہے. جسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو تمہاری چاکری میں لگا دیا. یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ بارشوں کا نظام ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بادلوں کا برسنا ہے، کس لیے؟ تمہارے لیے. یہاں بھی نوٹ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ کے بہت سے اقوال جو ہیں جو قرآن حکیم کی تفسیر کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے پیدا کی ہے، ہر شے تمہاری چاکری کر رہی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. اب امتحان ہے یہ دنیا کی زندگی کہ آخرت کو اس کو حاصل کرنے کے لیے کون لوگ وہ ہیں. وسعادھا سعیھا، جو جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں کہ جو محنت کی جانی چاہیے، اور کون لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو غارت کر دیا صرف اسی دنیا کو کمانے کے لیے اور یہی اوپر سے اوپر بڑھنے کے لیے. ثم استوى الى السماء، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصد کیا آسمانوں کی طرف. فسواهن سبع سماوات، اور 7 طبقات یا 7 سماوات یا 7 آسمان اللہ نے پیدا فرمائے. اب یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کی حقیقت آج بھی ہمیں معلوم نہیں، ممکن ہے آنے والے دور میں پتہ چلے. آج جو ہمیں یہ نیلی چھتری والا آسمان نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید ممکن ہے کہ ہماری جو آئی سائٹ ہے اس کی کوئی ایکسٹریم، اس کی حد ہو. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نیلا آسمان اصل میں کوئی شے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بینائی کی اصل لمٹ ہے، اس کے آگے آپ کی بینائی نہیں جا سکتی. لیکن بہرحال یہ آسمان جو ہے سمائے دنیا اسے کہتے ہیں، اس دنیا کا آسمان یہ ہے. اور 7 آسمان اور جن کا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ ہماری سائنٹیفک جتنے بھی ٹولز اینڈ پلانٹ جو ہمارے پاس ہیں، وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. وہ بالکل نشین علیم، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
الله أكبر.